الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات المسلمین کی پہلی روح میں بیان فرماتے ہیں، اور پہلی روح اسلام اور ایمان کے بیان میں ہے. پہلی روح اسلام اور ایمان کے بیان میں ہے. اس میں فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام دونوں لفظوں کا مطلب تقریباً ایک ہی ہے، کیونکہ ایمان اسلام کو کہہ دیتے ہیں اور اسلام ایمان کو کہہ دیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. جہاں ایمان ہے وہاں اسلام ہے، جہاں اسلام ہے وہاں ایمان ہے. اور تھوڑا سا فرق بھی ہے، وہ فرق حدیث جبریل کے اندر مذکور ہے. حدیث جبریل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بالکل آپ کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنوں ملا لیے، اور اپنے دونوں ہاتھ ایک قول کے مطابق اپنے رانوں پر رکھ لیے، اور دوسرے قول کے مطابق حضور کے رانوں پر رکھ دی، اور پھر انہوں نے حضور سے چند باتیں دریافت کی، جن میں سے ایک یہ کہ حضور اسلام کسے کہتے ہیں، دوسرے یہ کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تیسرے یہ کہ احسان کسے کہتے ہیں، چوتھے یہ قیامت کب قائم ہوگی. یہ اہم اہم سوالات کیے، اور سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوابات دیے. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر ضروری اور بیجا سوالات دریافت کرنے سے منع کر دیا تھا. تو صحابہ کرام آپ سے براہ راست سوال کرنے سے اور کوئی بات دریافت کرنے سے اجتناب کرتے تھے اور احتیاط کرتے تھے، باوجود ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے دین کے بارے میں پوچھا کرو، لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے اور آپ کے روب کی وجہ سے صحابہ کرام کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ سے پوچھیں، اور اس بات کے خواہش مند رہتے تھے کہ باہر سے کوئی شخص آ جائے اور کوئی دیہاتی آئے اور وہ آ کر کے حضور سے دین کے بارے میں کچھ باتیں دریافت کر لے اور آپ اس کے سوالات کا جواب ارشاد فرما دیں تو ہمیں بغیر پوچھے دین کی باتیں معلوم ہو جائیں، سوال بھی نہ کرنا پڑے اور دین کی باتیں اس کے سوال کے جواب میں حضور کی زبان اقدس سے ہمیں معلوم ہو جائیں. اسی زمانے میں یہ حدیث جبریل پیش آئی، تو اس میں آپ نے جب حضرت جبرائیل امین نے آپ سے دریافت کیا کہ حضور اسلام کسے کہتے ہیں، تو آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اسلام اسے کہتے ہیں کہ تم اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان شریف کے روزے کرو، روزے رکھو، اور اگر حج کی استطاعت ہو تو حج کرو. ان پانچ باتوں کا نام حضور نے اسلام بیان فرمایا کہ اسلام ان باتوں کے ادا کرنے کا نام ہے، یعنی ارکان اسلام آپ نے بیان فرمائے کہ اس کو اسلام کہتے ہیں، اور یہ چونکہ اسلام کے بنیادی احکام ہیں بطور مثال کے ان کا ذکر فرما دیا، حاصل یہ کہ سارے دین کے احکام کے اوپر عمل کرنے کو اسلام کہتے ہیں، کیونکہ اسلام کے معنی آتے ہیں بالکل تابع داری کرنے کے، فرما برداری کرنے کے، اور اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد اور حوالے کرنے کے. تو کوئی آدمی اپنے آپ کو اللہ کے دین کے سپرد کر دے اور جو احکام اللہ جل شانہ نے عطا فرمائے ہیں بس ان کے اوپر آدمی جم جائے اور ان کو اپنے عمل میں لے آئے، تو اسلام اطاعت کرنے کا نام ہے، دین پر چلنے کا نام ہے. اور دوسرا سوال یہ کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اسی کتابوں پر ایمان لاؤ اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، تقدیر پر ایمان لاؤ کہ جو کچھ اچھا برا ہوتا ہے سب تقدیر کے مطابق ہوتا ہے. ان باتوں کو ماننا اور ان امور میں سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. اللہ جل شانہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک ہے، انہیں کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلے ہیں اور وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے، ساری خوبیاں سارے کمالات ان کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں، اور جتنی برائیاں ہیں اور جتنی خرابیاں ہیں، جتنے عیب ہیں، ان سب سے وہ پاک ہیں. جیسے کسی کا شعر ہے کہ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی. بس اللہ تعالی تمام کمالات کے جامع ہیں، ساری خوبیاں اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے اندر ہیں، سب سے زیادہ وہ حسین ہیں، سب سے زیادہ وہ جمیل ہیں. تو اللہ جل شانہ کو یکتا سمجھے، یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب. اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے. فرشتے اللہ جل شانہ کے ایک مخلوق کا نام ہے, مکلف مخلوقات. مخلوقات میں تین مخلوقات مشہور و معروف ہیں, ایک انسان, دوسرے جنات, تیسرے ملائکہ. انسان کو اللہ پاک نے مٹی سے پیدا فرمایا, جنات کو اللہ پاک نے آگ سے پیدا فرمایا, اور ملائکہ کو اللہ پاک نے نور سے پیدا فرمایا. یہ نورانی ہیں. ان کے اندر اللہ پاک نے نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا, ان کے اندر نافرمانی کا مادہ نہیں رکھا. یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں اور بے حساب اور بے شمار ہیں, اور جو حکم من جانب اللہ ان کو مل جاتا ہے اس میں لگے رہتے ہیں. وہ یفعلون ما یؤمرون ان کی صفت ہے, جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے اس میں لگے رہتے ہیں. ایک فرشتے کا حال یاد آیا, عجیب عجیب ان کے حالات ہیں. ایک حدیث میں کہ اللہ جل شانہ نے تین چیزوں کو غیر معمولی سننے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے, اتنی صلاحیت کسی اور میں نہیں ہے. ایک جنت, ایک جہنم, اور ایک وہ فرشتہ جو حضور کے روضہ اقدس پر مقرر ہے. جنت میں تو یہ اللہ پاک نے سننے کی صلاحیت رکھی ہے کہ جنت جو ساتویں آسمان پر ہے, عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأوی, سدرۃ المنتہا کے پاس ہے جنت. یہاں سے لے کر وہاں تک ہزاروں میل کا فاصلہ, زمین سے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے, 500 سال. پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک یہی مسافت ہے, اسی طرح ہر دو آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے, ساتویں آسمان پہ جا کے جنت. تو ہزاروں میل کی مسافت ہے, ہزاروں میل کا فاصلہ ہے یہاں سے جنت تک. لیکن حدیث میں یہ ہے کہ جب کوئی بندہ چاہے چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اور چاہے ہلکی ہلکی آواز سے دعا کرے, اور یہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے اپنے فضل سے جنت عطا فرما, یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے. میں جنت کے لائق تو نہیں ہوں, لیکن آپ کی رحمت سے نا امید بھی نہیں, اپنی رحمت سے جنت عطا فرما. تو فوراً جنت اس کی اس دعا کو سن لیتی, اور سنتے ہی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی کہ اللہ آپ نے مجھے دینے کے لیے بنایا, رکھنے کے لیے تو نہیں بنایا. یہ بندہ میرے بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہے, میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس کا سوال قبول فرما لیجئے, اور اس کی دعا قبول فرما لیجئے, اور یہ مجھے مانگ رہا ہے تو اسے دے دیجئے. اب یہ زمین پہ بیٹھا ہوا مانگ رہا ہے, اور آہستہ آہستہ دل دل میں یہ زبان سے مانگ رہا ہے, لیکن جنت اتنی ہزاروں میل دور ہے, وہ سن لیتی ہے اس کی آواز کو, اور سن کر کے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتی ہے کہ اللہ یہ بندہ آپ سے جنت مانگ رہا ہے, آپ اس کی درخواست دعا قبول فرما لیجئے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو کس طرح انہوں نے اپنے بندے کے لیے جنت میں داخل ہونے کا راستہ رکھا ہوا, کہ جنت کو بھی یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ تو بھی سفارش کر, ادھر میرا بندہ مانگے ادھر تم سفارش کرو, تو میں تمہاری سفارش قبول کر لوں گا, اور اپنے بندے کو اس کی دعا کے مطابق جنت میں داخل کر دوں گا انشاءاللہ. ایسے ہی دوسری چیز ہے جہنم. جہنم ساتویں زمین کے نیچے, اور ساتویں زمین کے نیچے بھی بہت دور ہے, وہ بھی اس میں بھی ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. وہاں دوزخ ہے, اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے, یا اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچانا, جہنم میں داخل کرنے سے بچانا, تو حدیث میں ہے کہ وہ دوزخ فوراً سن لیتی ہے اس کی اس دعا کو, اور سنتے ہی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے کہ یا اللہ یہ بندہ مجھ سے آپ کی پناہ مانگ رہا ہے, اور آپ سے دعا مانگ رہا ہے کہ مجھ سے اس کو بچا لیجیے, تو میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس کو مجھ سے بچا لیجیے اور میرے اندر اس کو داخل نہ کریے گا. اللہ, تو یہ دوزخ میں غیر معمولی سننے کی صلاحیت ہوئی نہیں ہوئی کہ کہاں ہزاروں میل دور اور کہاں ایک بندہ جو چپکے چپکے دعا کر رہا ہے, لیکن وہ فوراً سن لیتی اور سن کر کے اللہ تعالی سے درخواست کرتی. ایسی ایک فرشتہ اللہ جل شانہ نے حضور کے روضہ اقدس پر مقرر فرمایا ہوا ہے. وہ نہایت لحم شہیم ہے, بہت لمبا چوڑا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ غیر معمولی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ اس کو تمام انسانوں کے نام یاد ہیں. اولین آخرین سب کے نام اس کو ازبر ہے. اور جب کوئی بندہ یا اللہ کی بندی کہیں بھی سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں درود و سلام پیش کرتی ہے تو فوراً یہ فرشتہ سن لیتا ہے. کوئی کہیں بھی پڑھے فرشتہ سن لے گا, اور سن کر کے اس درود شریف پڑھنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر کے حضور خدمت میں اس کا درود پیش کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس اس کا کام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے, بس وہ ہر وقت لوگوں کے درود سنتا ہے اور سن کر کے حضور خدمت میں اسے پیش کر دیتا ہے. تو درود شریف پڑھنے والے کی اتنی بڑی سعادت کہ اس کا درود, اس کا نام اس کے باپ کے نام کے ساتھ حضور خدمت میں پیش ہوتا ہے. اس لیے ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے, اور جو درود شریف معمول میں ہو حتی الامکان پورا کرنا چاہیے, اور ویسے بھی کثرت سے درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے. دوسرے, اس فرشتے کو اللہ پاک نے اس کام میں لگایا ہوا ہے. جب سے اللہ پاک نے مقرر کیا جب سے وہ اسی کام میں لگا ہوا ہے, اسی میں لگا رہے گا آخر قیامت تک. کیسے عجیب اللہ پاک نے اس کو صلاحیت عطا فرمائی. تو یہ فرشتے ہیں, یہ کہ اللہ پاک ان کو جس کام میں لگا دیتے ہیں وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں. پہلے میں نے سنایا تھا کہ اللہ پاک نے ایک جماعت فرشتوں کی ایسی بنائی ہے جو زمین میں گھومتی رہتی اور چکر لگاتی رہتی ہے, مجالس سے ذکر تلاش کرتی رہتی, اور جب کسی کو کوئی مجلس مل جاتی ہے جہاں پہ اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہوں, دین کا تذکرہ ہو رہا ہو, تو وہ وہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بلاتے ہیں کہ بھائی جس مجلس کی تلاش میں ہو وہ مجلس تو یہاں موجود ہے, جس غرض سے تم مجلس ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں موجود ہے, اور ان کو بلا لیتے ہیں. پھر وہ فرشتے آتے جاتے ہیں اور مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں, اور اوپر تلے جمع ہوتے 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 آسمان تک چلے جاتے ہیں. اتنے فرشتے اللہ پاک نے صرف اس مقصد کے لیے مقرر کر رکھے ہیں کہ جو کہیں اللہ کے دین کی بات کا تذکرہ ہو رہا ہو, بات ہو رہا ہو, تقریر ہو رہی ہو, ذکر ہو رہا ہو, تسبیح ہو رہی ہو, دین کا سبق ہو رہا ہو, بس یہ وہاں چلے جائیں, وہاں جمع ہو جائیں اور وہاں اکٹھے ہو جائیں. وہ تو یہ فرشتے ہیں بھائی. تو یہ جیسے انسان ایک مخلوق ہے جو کہ مکلف ہے اور برحق ہے, جنات ایک مخلوق ہے اور برحق ہے, ایسے فرشتے بھی ایک مخلوق ہے جو کہ بالکل برحق ہے. ان پر ان کے اوپر ان کے بارے میں یہ یقین کرنا کہ بالکل درست ہیں اور صحیح ہیں, یہ ایمان کے اندر داخل ہے. بس اتنا ہے کہ انسان انسان کو دیکھتا ہے لیکن فرشتے انسان کو نظر نہیں آتے, جنات بھی انسان کو نظر نہیں آتے. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور ہمیں نظر نہیں آتی. بھائی ہوا ہے یا نہیں, سب سانس لے رہے نہیں لے رہے, سانس بند ہو جائے آدمی مر جائے, لیکن ہوا ہے یا نہیں سب مانتے نہیں مانتے. کسی کو کہ دکھاؤ ہوئے ہوا کا, تو دکھا نہیں سکتے, نہ شیشے میں بھر کے دکھا سکتے, نہ گلاس میں بھر کے دکھا سکتے, نہ ہاتھ سے پکڑ کے دکھا سکتے, دکھا کوئی نہیں سکتا, اور سب مانتے ہیں کہ ہاں ہوا ہے. تو جب ہوا کو مان لیا تو فرشتوں کو بھی مان لینا چاہیے, جنات کو بھی مانتے, صحیح مانتے. جنات تو آج کل لوگوں نے اتنے چڑھا رکھے ہیں اپنے اوپر الوان الحفیظ کہ جس کو دیکھو اس کی دوستی جنات سے, اللہ بچا. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, اس کے فرشتوں پر ایمان لائے, اور اسی کتابوں پر ایمان لائے, کتابوں کو ایمان لانے کا مطلب یہ کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چار کتابیں مشہور و معروف نازل فرمائی ہیں، جیسے تورات، زبور، انجیل اور آخری کتاب قرآن کریم. اس کے علاوہ اور بہت سے صحیفے بھی اللہ پاک نے نازل فرمائے، جن میں سے بعض حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمائے، بعض حضرت نوح علیہ السلام پر نازل فرمائے، دوسرے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائے، ان کو صحیفے کہتے ہیں. ان کے اندر اللہ پاک نے اس زمانے کے لوگوں کے حالات کے مطابق احکام دیے تھے، وہ سب برحق تھے، لیکن اب وہ اپنی اصلی حالت پر موجود نہیں ہے سوائے قرآن کریم کے. یہ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ پاک نے ذمہ لیا ہے اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے یہ قرآن شریف نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمہ لی، اس لیے الحمدللہ قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں آج 1400 سال کے بعد بھی لفظ بلفظ حرف بحرف محفوظ ہے. اور بہت لوگوں نے اس کے مٹانے کی اور اس کو ختم کرنے کی بڑی کوششیں کی لیکن ناکام ہو گئے. ہندوستان کا ایک واقعہ یاد آ گیا، جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت ہوئی تو انہوں نے جہاں اور مسلمانوں پر بڑے بڑے مظالم ڈھائے اور جہاں اور مسلمانوں کو طرح طرح سے تکلیفیں دیں، وہاں اس انگریز نے اپنی ایڑی چوٹی کا یہ بھی زور لگایا کہ کسی طریقے سے قرآن شریف کو مٹا دیا جائے اور اسے ختم کر دیا جائے. یہ اس نے اس پر بہت بڑا خرچ کیا اور باقاعدہ ایک اسکیم بنائی، منصوبہ بنایا کہ ہندوستان سے قرآن شریف کا ایک نسخہ غائب کر دے. پورے ہندوستان سے جہاں تک ان کی حکومت ہے ایک بھی قرآن شریف کا نسخہ کہیں بھی باقی نہ رہے، نہ دفاتر میں، نہ گھروں میں، نہ مدرسوں میں، نہ مسجدوں میں. یہ اس نے منصوبہ بنایا اور اس نے بہت سارے افسران مقرر کر کے اور ان کے ماتحت خاص خاص فوجی دے کر کے اس نے پورے ملک میں ان کو روانہ کر دیا کہ تم جاؤ اور جہاں بھی جاؤ وہاں سے بس کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں، کسی کو مارنے کی ضرورت نہیں، بس تم قرآن شریف کے نسخے ان سے لو اور جمع کرا دو بس. اور مقصد یہ تھا کہ سارے ہندوستان سے جب ایک قرآن شریف کا نسخہ ہمارے پاس آ جائے گا اور کہیں بھی ایک نسخہ بھی باقی نہیں بچے گا تو ہم یہ نسخہ ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر جب تک ہماری حکومت ہے کسی کو چھاپنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو نتیجہ یہ کہ جو کچھ تھوڑا بہت لوگوں کو یاد ہے پھر بھول جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جیسے ہماری تورات، زبور اور انجیل اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہیں کیونکہ وہ بھی بیچ میں سے غائب ہو گئی، ایک دفعہ وہ غائب ہو گئی، پھر غائب ہونے کے بعد بہت عرصے تک غائب رہیں، پھر وہ مل نہ سکیں. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے حافظے سے ان کتابوں کو لکھا جو موجودہ صورت کے اندر موجود ہیں، اس میں تعریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، اس میں کچھ باتیں صحیح ہیں اور اکثر باتیں صحیح نہیں. تو یہ نسخہ اس نے ہندوستان میں استعمال کرنے کی کوشش کی. تو ایک افسر اپنے ماتحتوں کو لے کر کے ایک دیہات میں پہنچا اور مسجد میں گیا، کیونکہ عام طور پر قرآن شریف کی تعلیم مسجدوں میں ہوتی ہے. مسجد میں گیا، وہاں جا کر قاری صاحب سے ملا اور جا کر کہا کہ بھائی قاری صاحب، میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں آیا، نہ میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں، بس میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس مکتب میں اور مسجد میں اور محلے میں اور گھروں میں جتنے بھی قرآن شریف کے نسخے ہیں سب مجھے چاہیے، بس آپ مجھے دے دیں، میں لے کے چلا جاؤں گا، مجھے اور کوئی غرض نہیں ہے. قاری صاحب جو ہے وہ حیران ہوئے کہ اس کا کیا مقصد ہے. وہ ذرا ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، تو انہوں نے دریافت کیا کہ آخر لینے کا کیا مقصد ہے. پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ بھائی میں تو دے دوں گا قرآن شریف کے نسخے، مجھے دینے سے انکار نہیں، لیکن ذرا مجھے اس کی وجہ معلوم ہو جائے کہ نسخے کیوں لینا چاہتے ہیں. وہ افسر بھی ذرا سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ بھائی ہمارے بڑوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ جتنے بھی ہندوستان میں قرآن شریف کے نسخے ہیں وہ وہاں سے اٹھا لیے جائیں اور پھر غائب کر دیے جائیں تاکہ قرآن شریف مٹ جائے. تو قاری صاحب نے سن کر کے فرمایا کہ بھائی یہ اسکیم جس نے بنائی ہے نا وہ بالکل پرلے درجے کا احمق ہے، سرکار کا پیسہ بھی اس پہ بہت بڑا خرچ ہوگا، پیسہ بھی بہت زیادہ خرچ ہوگا اور محنت بھی اچھی خاصی ہوگی اور جو مقصد ہے وہ حاصل بھی نہیں ہوگا. تو افسر ہکا بکا رہ گیا سن کر. میں نے کہا سر کیسی بات کر رہے ہو, بڑی بڑی عقلیں اور بڑے بڑے دماغ اس کے اوپر جمع ہوئے ہیں اور سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے یہ اسکیم تیار کی گئی ہے اور اس پر بہت بڑا خرچ ہو رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ احمقوں نے اسکیم بنائی ہے اور اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی, کیسے یہ بات صحیح میرے سمجھ میں نہیں آتی, آپ مجھے سمجھائیں. تو کہا سمجھ میں آ گیا کہ سمجھنے کی بات نہیں, مشاہدے کی بات ہے, میں آپ کو مشاہدہ کرا دیتا ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسکیم میں کتنا پانی ہے, یہ اسکیم کتنے پانی میں کراؤ مشاہدہ. تو سامنے 40 بچے بیٹھے ہوئے تھے, تقریباً ایک ہی عمر تھی سب کی, 9 سال 10 سال 9 سال 10 سال. اور اس نے کہا یہ قرآن شریف آپ اپنے ہاتھ میں لے لو اور کہیں نہ کہیں سے کوئی سا لفظ پڑھ کے ان سے سن لو. تو اس نے میں کہے سن لوں, اتنی موٹی کتاب ہے, اتنے اتنے سے بچے, میں سن کے تو دیکھوں. پہلے تو اس کو اس پہ یقین نہیں آیا کہ اتنے سارے پکے حافظ بیٹھے ہوئے آگے. خیر اس نے قرآن شریف لیا اور اس نے کہیں سے 2-4 ورقے الٹے اور پھر ٹوٹی پھوٹی عربی میں اس نے کوئی ایک آدھ کلمہ کسی آیت کا پڑھا اور اشارہ کیا کہ بچے کی طرف, فر فر اس نے ایک پارا سنا دیا. پھر دوسرے سے کہیں درمیان سے کھولا اور کچھ لفظ پڑھا, اسے سنا, اس نے آدھا پارا فر فر سنا دیا. پھر تیسرے سے, پھر چوتھے سے, پھر 40-50 میں سے انہوں نے 10-12 سے اسی طرح پڑھ پڑھ کے پوچھا اور سب نے فر فر سنا دیا. کسی کی ایک جگہ اٹک نہیں آئی, کسی کو کہیں متشابہ نہیں لگا. تو وہ یہ دیکھ کر کے واقعی دنگ رہ گیا. پہلے تو اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ قرآن شریف کے حافظ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ انگریز تو اسے کیا معلوم مسلمانوں میں کیا ہوتا ہے. دوسرے کہ اتنا پکا یاد اور ایسی کتاب یاد جو ان کی مادری زبان نہیں, تو وہ حقہ بکا رہ گیا. اس نے قاری صاحب آپ نے صحیح مشاہدہ کرایا, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کتاب صرف دو گتوں کے درمیان محفوظ ہے. ارے بابا یہ تو سینے کے اندر محفوظ ہے, اب ہم قرآن شریف لے بھی جائیں گے تو سینوں سے کیسے نکالیں گے, یہاں ہم لے کے جائیں گے وہاں وہ آمنے سامنے بیٹھ کر کے ایک دوسرے کو املا کرا دے گی, اور 100 روز سے لے کے جائیں گے وہ 100 روز سے دوبارہ تیار کر لیں گے. واقعی خاص صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی اس کی بنائی ہے اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ اس کے یہ کتاب ایسی ہے جو اللہ پاک نے کتاب میں نے سینوں میں محفوظ فرمائی ہے. اور اس نے بھی پھر وہیں نوٹ لکھا, اپنے ڈائری کھولی اور نوٹ لکھا کہ آج میں اس گاؤں میں پہنچا ہوں اور میں نے فلاں قاری صاحب کے مکتب میں بچوں کا زبانی قرآن شریف سنا ہے اور ان کے قرآن شریف اتنا ازبر یاد ہے کہ شاید دیکھ کر پڑھنے والے بھی اس طرح فر فر نہ پڑے جیسے بغیر دیکھے یہ بچے فر فر پڑھ رہے ہیں, اور ہیں سب چھوٹی چھوٹی عمر کے. ایسے تو پھر ہزاروں ہندوستان میں حافظ موجود ہیں, جب ہزاروں موجود ہیں تو قرآن شریف نکال کے لے جانے کا فائدہ کیا ہوا, سوائے محنت کے اور سوائے پیسہ خرچ کرنے کے کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنے لوگوں کی حماقت اس کے سنو. اور آج بھی دیکھ لو, ابھی کچھ دن پہلے دارالعلوم میں 2 کمپیوٹر بچے آئے تھے اور سب نے ان کا مشاہدہ کیا. اس سے پہلے قاری عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کمپیوٹر کے لاتے تھے قرآن شریف کا, اور ان کا کمال تو ایسا تھا کہ ابھی تک کسی اور میں وہ کمال دیکھا ہی نہیں. وہ یہ کمال تھا ان کے اندر کہ وہ اعلان کرتے تھے کہ بھئی تم خود قرآن شریف کی آیت سوچو میں بتا دیتا ہوں, تم سوچو قرآن شریف کی کوئی آیت. وہ کہتے میں نے سوچ لی, پھر وہ 1-2 سوال کرتے پھر آیت پڑھ کے سنا دیتے. اب ایسا کمال, اب یہ معجزہ ہے قرآن کریم کا کہ اللہ پاک نے چونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کی حفاظت کے واقعات دکھاتے رہتے ہیں. تو وہ انگریز جو ہے یہ مشاہدہ کر کے وہیں سے واپس چلا گیا اور ان کی اسکیم جو ہے بالکل 100% فیل ہو گئی. آج بھی قرآن شریف ہندوستان میں اسی طرح پڑھا جا رہا ہے جیسے پہلے پڑھا جا رہا تھا. بس یہ ہے کہ قرآن شریف کو مٹانے والے مٹ گئے لیکن قرآن شریف انمٹ ہے, یہ نہ مٹ سکا ہے نہ مٹ سکے گا. یہ تو قرآن شریف پر ایمان لائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, یہ برحق ہے. جب یہ کتاب ایسی پکی اور سچی ہے تو اس کے اوپر ایمان لانا بھی پکا اور سچا ہے. اور ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بس پھر اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کا اہتمام کرے. تو جو اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا اہتمام کر لے گا وہ بھی ایڈمٹ ہو جائے گا, وہ بھی دنیا میں سرخرو و کامیاب اور آخرت میں سرخرو کامیاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی دعوت پر ایمان لائے کہ جو بھی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائے ساری بالکل برحق اور سچی تھیں اور اللہ تعالیٰ کا ان کی جانب سے تھیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے شمار انسانوں کو اپنا پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا, جن میں ایک نبی ہوتے ہیں ایک رسول ہوتے ہیں. نبی وہ ہوتے ہیں جو کہ جن کے پاس نئی شریعت اور نئی کتاب نہیں ہوتی, وہ پہلے ہی نبی کے شریعت کے مطابق لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور دین کی طرف بلاتے ہیں. اور رسول اسے کہتے ہیں جن کے پاس عام طور سے نئی کتاب اور نئی شریعت ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے رسول بہت سارے ہوئے, 124,000 تو مشہور و معروف ہیں جو حدیث میں آئی ہے, ورنہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں جن میں سے بعض کے اللہ پاک نے حالات قرآن شریف میں حضور کے ذریعے بیان فرمائے, بعض کے نہیں بیان فرمائے. تو ان پر ایمان لائے, اس کو ایمان کہتے ہیں. اور آخرت کے دن پر ایمان لائے کہ آخرت جو ہے بالکل برحق ہے, یعنی مرنے کے بعد ایک دن سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور سب کے سب میدان قیامت میں جمع ہوں گے جہاں پر حساب و کتاب ہوگا, اور حساب و کتاب کے بارے میں کچھ جنت میں جائیں گے کچھ جہنم میں جائیں گے اور کچھ میدان آراف میں جائیں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے, وہاں پہ رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہ آراف میں رہیں گے, اس کے بعد پھر جس کے بارے میں فیصلہ ہوگا جنت میں جانے کا وہ جنت میں چلے جائیں گے. اس طرح سے جنت بھی برحق ہے دوزخ بھی برحق ہے. تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور تقدیر پر ایمان لائے کہ جو کچھ بھی آدمی کے ساتھ اچھا برا ہوتا ہے وہ پہلے سے مقدر ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جس کے حق میں جو کچھ مقدر فرمایا وہ عین اپنی حکمت کے مطابق مقدر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کی رحمت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بندے کے حق میں سراسر خیر ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا اپنی مشیت سے لکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مشیت حکمت پر مبنی ہوتی ہے, بغیر کسی فائدے کے خالی فائدے سے خالی نہیں ہوتی, اور ان کی حکمت رحمت ہے. اس طرح سے جو کچھ اللہ پاک نے کسی بندے کے حق میں لکھا ہے اپنی رحمت کے عین مطابق لکھا ہے. اگر آدمی یہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لے تو بڑی بڑی پریشانیوں کے اندر اس کی مصیبت ہلکی ہو جائے, پریشانی اس کی معمولی ہو جائے. تو تقدیر برحق ہے, تو اس کو کہتے ہیں ایمان. تو اسلام نامے ظاہری احکام پر چلنے کا, اور تصدیق ایمان نامے ان باتوں کو سچا ماننے کا. تو تھوڑا سا فرق بھی ہو گیا. بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا شبہ سچا دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی اسلام ہے. بس اسلام اور ایمان جو ہے بس یہی آخری دین ہے جو قیامت تک چلے گا, یہی برحق ہے, بس اسی کو ماننا چاہیے اور اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا, اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں ہوگا. اس لیے کہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے بس اسلام ہی کو مسلمانوں کے لیے اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے مقرر فرما دیا ہے. بس اب انسانوں کی صلاح اور فلاح صرف اور صرف دین اسلام پر چلنے میں ہے, لہذا جتنا اس پہ چلیں گے اتنا ہی کامیاب ہوں گے, جتنا نہیں چلیں گے اتنے ہی تباہ ہوں گے اور برباد ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو مرتے دم تک اسلام پہ قائم رکھے, اور ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے, اور ہمیں اپنے ایمان کو پورا اور مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایمان میں ایمان مکمل ہوتا ہے, ایمان مضبوط ہوتا ہے, اور ایمان کبھی ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ احکام پر عمل کرنے سے. اس کی طرف توجہ رکھیں. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والإكرام. ہمارے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے جان کر کیے ہوئے بھول کر کیے ہوئے علانیہ کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے کامل و مکمل مغفرت فرما. اپنی رضا اور جنت عطا فرما. اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. یا اللہ ہم آپ کے رب ہونے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی و پیغمبر ہونے پر اور اسلام کے دین و مذہب ہونے پر دل و جان سے راضی ہیں. یا اللہ رحمت سے ہمیں مرتے دم تک اسلام پہ قائم رکھنا. یا اللہ مرتے دم تک اسلام پہ قائم رکھنا اور مرتے دم تک ہمارا ایمان محفوظ رکھنا. یا اللہ ایمان میں جو کمی کمزوری آ گئی ہے اپنے رحمت سے اس کو دور فرمانا. ہمارے ایمان کو کامل فرما. یا اللہ ہمارے اسلام کو مکمل فرما اور ہمیں مرتے دم تک یا اللہ اسلام پر قائم اور دائم رکھنا. ہماری نسلوں کو بھی یا اللہ مسلمان رکھنا اور ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرمانا. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما, ساری پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ پرچے میں جو صاحب عدالت کے سلسلے میں پریشان ہیں یا اللہ ان کو اس سے نجات عطا فرما, ان کو اس سے نجات عطا فرما. ہم سب کو یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے, سانحات سے, واقعات سے, آفات سے, بلیات سے یا اللہ عدالتوں سے, تھانوں سے, جیلوں سے, اسپتالوں سے اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما. یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما اور باطن کی بھی اصلاح فرما. یا اللہ جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. ہر ایک کو اس کی امید سے بڑھ کر بروت بہتر سے بہتر نیک رشتے عطا فرما. یا اللہ نیک رشتے عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.